أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم اب آج کے گفتگو کے سلسلے کو پچھلے سے پچھلے درس سے جوڑیں, یعنی تزکیہ نفس کے حوالے سے, کیونکہ پچھلا جمعہ 13 رجب تھی, تو اس میں ہم نے اس دن کی مناسبت سے امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے میں ایک مکتوب کا ذکر کیا تھا. لیکن اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی وہ آپ کہہ لیں کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے, جیسے میں نے کہا کہ اب ہمیں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے, تو تزکیہ نفس کے اختتام پر پہنچتے پہنچتے جو اب ہماری بات ہو رہی ہے پچھلے 7-8 نشستوں سے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب انسان کا نفس تزکیہ شدہ ہو جاتا ہے اور انسان ایک لحاظ سے اپنے کمال تک پہنچنے لگتا ہے, تو اس کی سب سے بڑی علامت جو ہوتی ہے اور جو صفات اس کے نفس میں پیدا ہونی چاہیے ایک ترقی یافتہ مخلوق ہونے کی وجہ سے, وہ بیلنس ہے. کیونکہ زندگی میں جو سب سے مشکل کام ہے, یعنی کہ دو باتیں ایسی ہیں جو اس زندگی میں ہمارے سامنے ہیں, ایک تو یہ کہ زندگی کے اندر معاملات اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں کہیں بھی, بلکہ ہمیشہ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں پیراڈاکسیکل ہیں, یا اگر ویسے یعنی کہ علمی زبان میں کہا جائے تو ظاہراً تناقضات کافی ہیں, یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. تو اصل جو زندگی کا کمال ہے اور ایک ترقی یافتہ نفس کی جو حالت ہے, وہ یہ کہ وہ ان چیزوں میں کہ جو بظاہر زندگی میں آپس میں کلیش کی حالت میں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو بظاہر لگتا ہے کہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں آپ کو پل کر رہی ہیں, ان کے درمیان ایک پرفیکٹ بیلنس باقی رکھا جائے. اور یہاں پر آ کے حقیقتاً انسان کے باکمال ہونے والی جو بات ہے نا, وہ اس جگہ پر آ کے پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے اندر وہ بیلنس برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تزکیہ نفس کے آخری مراحل ہیں, یہ ابتدا میں نہیں ہے, یعنی کہ پہلے آپ اپنے نفس میں سے صفات رذیلہ اور خبیثہ کو دور کریں گے, صفات حمیدہ کو پیدا کریں گے, ان کو کنسولیڈیٹ کریں گے, معرفت بندگی یہ چیزیں مضبوط ہوتے ہوتے کافی آگے جانے کے بعد یہ چیز اچیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ہم نے پہلے خوف اور رجا کا ذکر کیا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے فقر و غنا کا ذکر کیا تھا, اور پھر پچھلی دفعہ اسی ذیل میں جو بات ہو رہی تھی تو وہ کثرت اور وحدت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. لیکن اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اور پیچھے سے لے کے چلا تھا بات کو, اور جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ بنیادی طور سے وحدت حق کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہو پاتے, یا ہماری ذات جو ہے وہ اپنی محدود خودی سے ٹرانسینڈ کیوں نہیں کر پاتی, اس لیے کہ ہم زیادہ تر جو بھی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ زندگی ایسی ہوتی ہے ہمارے خیال میں کہ جیسے ہر چیز میرے گرد ریوالو کر رہی ہے, یعنی لائف کا جو ویژن میرا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نیوکلیس ہوں, سینٹر ہوں, اور باقی تمام عالم جو ہے وہ میرے گرد گھوم رہا ہے, اور اس بنا پر ہم بہت ساری چیزوں پر غصے کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی کسی جگہ, یعنی ہم خوش اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ چیزیں میری مرضی کے مطابق حرکت کرتی ہیں, ہم ناراض اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہماری مرضی کے برخلاف معاملات ارد گرد ماحول میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ سو آن. اس پر ہم نے بات کی تھی تفصیل سے پچھلی دفعہ, اور ایک یہ پہلو تھا کہ جو میں نے کہا تھا کہ یہی جو خودبینی ہے ایک اعتبار سے, یہ وہ خودبینی خود پسندی نہیں ہے, بلکہ خودبینی کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذات کی مرکزیت پر ایمان رکھتے ہیں, اور یہ والا مسئلہ جو ہے یہ اچھے خاصے مومنین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر زندگی کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. میں نے امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی آپ کو, ایک واقعہ سنایا تھا توف العقول سے, پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ایک اور کیچ جو ہمارے کثرت اور وحدت کے حوالے سے ہمیں پکڑ لیتا ہے، پھنسا لیتا ہے، وہ ہوتا ہے اجتماعیت اور انفرادیت کا مقابلہ۔ کہ جس طریقے سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم اکثر اوقات اپنی زندگی اپنے تئیں اس دھن میں گزارتے ہیں یا اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، میں خدا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں، اور جبکہ وہ تمام کی تمام چیزیں گریجولی ہمیں خدا سے دور کرتی چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کی خیال رکھو، اللہ نے کہا ہے کہ فیملی کا خیال رکھو، اللہ نے کہا ہے کہ معاشرے میں ایکٹیو ہو کے رہو۔ اور یہاں پر حقیقتاً جو اس کے محرکات ہوتے ہیں وہ محرکات خدا کے علاوہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام کاموں کے کرنے کے لیے خدا کو اور دین کے نام کو ایک لحاظ سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں پھر دہرا دوں، ایک ہی کافی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کروں گا، اگر خدا کے لیے کر رہا ہوں تو ہمیشہ خدا کی مرضی آن ٹاپ رہے گی ابو ایوری تھنگ ایلس۔ یعنی جہاں بھی مجھے لگے گا کہ جی دوسرے لوگ، مثال کے طور پر بچے، فیملی، دوست، مسجد، مدرسہ، کوئی بھی اگر کسی بھی اعتبار سے خدا کے اور میرے درمیان حائل ہو رہے ہیں یا ان کے اور خدا کے احکامات میں کہیں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو میں کس کو پریفر کروں گا؟ ہمیشہ اللہ کی بات کو پریفر کروں گا۔ لیکن اکثر اوقات جو بات دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا، کہ ہم اس کا نام ضرور لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے اکثر اوقات اولاد کی، گھر والوں کی، فلاں کی، احباب کی، دوستوں کی خوشنودی، خوشنودی خدا پر فوقیت حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر ان تمام جگہوں پر اللہ کا نام لے رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو سیٹسفائی اور لیگلائز اور اپنے تئیں یہ اپنے کو باور کرانے کے لیے کہ جی ہم بالکل جنت کے اور آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان فیکٹ اس کی تہ میں کرنٹس کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جو اینڈ رزلٹ آتا ہے ہمارے پاس وہ یہ آتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزوں میں ہم اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زندگی اسلام کی خاطر گزاری، خدا کی خاطر گزاری، لیکن پہنچ گئے ہم کہیں اور، کسی اور جگہ پہ۔ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یعنی لائف جو ہے اس میں، جو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، کہ شیطان کا پورا لشکر بالکل اپنے تیر، تلوار، ہتھیار تمام دھار لگا کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جو غیر مومنین ہیں، یعنی جو خود ہی کسی مطلب طاغوتی یا شیطانی رستے پر ہیں، ان کی انہیں فکر نہیں ہوتی ہے، ان کی تمام جو ریڈارز اور ان کی دوربینوں کا رخ ہوتا ہے نا، وہ مومنین کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ان کے حاشیہ بردار ہیں، ان کے بارے میں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو انسان صحیح رستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور دوسری اس میں جو شیاطین کے ہتھ کنڈے ہیں، ان میں جو اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو آپ کی پسندیدہ رستے سے گمراہ کرے گا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے وہ چیز نہیں لے کر آئے گا کہ جو اسے پتا ہے، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ وہ ہمارے دلوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ شیاطین جو ہیں ہمارے قلوب میں کوئی زبردستی ڈال نہیں سکتے، لیکن ہمارے قلوب کی حالت پر وہ آگاہ ہیں، احوال سے آگاہ ہیں ہمارے، انہیں پتہ ہے کہ کیا ہمارے اندر کیا کیا رجحانات ہیں۔ تو وہ ہمیشہ، اگر کوئی مذہبی انسان ہے، اگر کوئی دیندار انسان ہے، تو اس کے لیے جتنا بھی پورا پلان سیٹ اپ ہوگا وہ دین کے رستے سے ہوگا۔ وہ بے دینی کی راہ سے نہیں ہوگا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ انسان اگر ہم اس کو کوئی بھی بیٹ ڈالیں گے, کوئی بھی چارہ پھینکیں گے, یعنی کفر, الہاد یا دوسرے رستوں سے, اس کو ریجیکٹ کر دے گا. تو یہی ہوتا ہے, ہلکے ہلکے ہلکے. اور وہ جو میں نے آپ کو امام علی علیہ السلام کا جملہ بھی سنایا تھا کہ شیطان ایک دم سے تمہارے دین پہ چھری نہیں چلاتا, بلکہ گرا گرا کر کے تمہارے اور دین کے بندھن کو کھولتا ہے, ایک ایک گرا کر کے کھولتا ہے. یعنی دے آر ویری ویری پیشنٹ, وہ بہت سکون اور صبر سے کام کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ جو اگر اس تھوڑی سی بھی ڈیویشن ہم نے ڈال دی تو 15 سال 20 سال 25 سال کے بعد یہ بندہ اپنے تئیں سفر کر رہا ہوگا کہ میں بڑا نیکی اور بھلائی اور اچھائی کی راہ پہ جا رہا ہوں, لیکن اتنے عرصہ گزارنے کے بعد زندگی میں جب جام پہ یہ کھڑا ہوگا تو وہاں پر دسیوں قسم کے مسائل پیدا ہو چکے ہوں گے اور یہ اپنے مقصد سے دور ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ضمنی بات تھی لیکن اہم یہ پوائنٹ ہے کہ اور یہ ان تمام چیزوں میں ہم کہاں پر دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں, سب سے زیادہ وہ انہی مقامات پر دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کام جو ہے ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو اللہ نے ہی کہا ہے, یہ تو خدا کے یہ احکامات ہیں, لیکن ہم باریک بینی سے اس بات کا جائزہ نہیں لیتے. اور جب خدا ہمارے سامنے ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے اس ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے, تو وہاں پر ہم چیزوں کو اوائڈ کر کے ایک ڈیٹور بنا کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک, تو یہ تمام کی تمام باتیں ہوئی تھیں. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ٹرانسینڈنس جو ہے, یعنی اپنی محدود ذات سے بلند ہو کر اور ایک اپنی ذات میں وسعت پیدا کرنا, کہ جس جہاں پر بات ہماری رکی تھی کہ آپ اگر سورہ حمد دیکھیں تو آپ ہمیشہ سورہ حمد میں کہیں بھی میں نہیں ہے, اکیلا بندہ نہیں ہے, بلکہ سورہ حمد جو ہے وہ کلن اجتماع, اہدنا نعبدو نستعینو, یعنی اجتماعی ہے. کہیں بھی ایک سینٹنس بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں فرد کی بات, یعنی ہم بطور فرد بات کر رہے ہیں. اور جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الحمد للہ رب العالمین. تو یہ جو عالمین کی بات ہو رہی ہے, یہ عالمین کا ورڈ خود ہمارے ذہن کو ایک محدودیت سے نکال کر آفاقیت کی طرف لے جاتا ہے, یعنی ایک بالکل لمیٹڈ پرسپشن کو انہانس کر کے یونیورسلٹی کی طرف ہم کو لے جاتا ہے. کہ جب ہم رب العالمین کا ورڈ بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو متوجہ کرایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی آپ جتنی بھی دعائیں دیکھیں, ان تمام دعاؤں میں آپ کو اسی قسم کے ہی جملے ملیں گے کہ جیسے اسلمت لرب العالمین, اللہم یا فاطر السماوات والارض انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. تو یہ تمام کی تمام جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں بار بار, آسمان, زمین, عالمین, یہ بہت تھاٹ پروکنگ ہیں, یہ بہت زیادہ یعنی توجہ کو جلب اور جذب کرتی ہیں اپنی طرف. ٹھیک, کہ یعنی بات میں کر رہا ہوں, دعا میں مانگ رہا ہوں, خدا سے اپنے لیے طلب میں کر رہا ہوں, لیکن بار بار میں جب بھی اس کو مخاطب کرتا ہوں خدا کو, تو اس میں میں اس کے سماوات و عرض کا بھی حوالہ دے رہا ہوتا ہوں اور اس کو رب العالمین کے حوالے سے یاد کر رہا ہوتا ہوں. تو اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ یعنی یہیں سے جہاں اس جگہ پہ میں پچھلی دفعہ رکا تھا, تو یہاں سے آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جب انسان کوئی خلقت کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر پہلی اسٹیج پر ہی جو قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ انسان کا رشتہ کل عالم سے جوڑا ہے. کل عالم سے کیسے جوڑا ہے؟ کہ جب آدم کی کوالیفیکیشن یا آدم کی مین کیریکٹرسٹک بتائی تو کہا علم آدم الاسماء کلہا. ٹھیک ہے, آدم کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ آدم کی حیثیت کیا ہے جب وہ خلق ہوئے؟ علمہ, کہ ہم نے علم عطا کیا آدم کو اسماء کل کا. اور یہ بات ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اسماء کل کا کیا مطلب ہے, کہ تمام کی تمام حقیقتیں جو کائنات میں اور زندگی میں پائی جاتی ہیں. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے, وہ یہ کہ علم آپ کسی بھی چیز کا کب حاصل کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی شے کے عالم کب ہو سکتے ہیں, بتائیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ اس شے پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی اس شے کی حقیقت کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جی یہ بات درست ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ حیوانات ہیں, حیوانات انسانوں کے طریقے سے عالم کیوں نہیں ہو سکتے؟ حیوانات انسانوں کے طریقے سے عالم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ان کے نفس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک شے کی حقیقت پر حاوی ہو جائیں. ٹھیک ہے, علم کے لیے اس کسی شے کی حقیقت سے رشتہ جوڑنا پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس شے کی حقیقت سے کنیکٹ ہو پائیں, اور کنیکٹ ہو پانے کے بعد آپ عالم کب بنیں گے؟ جب آپ اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گے, اور وہ آپ کے ماتحت ہو جائے گی, ورنہ عالم نہیں ہو سکتے. ورنہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوں گے؟ کسی حد تک یوزر ہوں گے, کسی حد تک. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ جو جملہ ہے قرآن کریم کا جس میں آدم کی پہچان کرائی جا رہی ہے, علم آدم الاسماء کلہا, یہ حقیقتاً اس کے اندر گہرا ربط یہ ہے, گہرا نقطہ یہ ہے کہ جس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے یہ مخلوق زندگی کی تمام حقیقتوں سے کنیکٹ ہونے اور ان پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, یہ علم آدم الاسماء کلہا کے جو ڈیپر اور ٹرو میننگز ہیں, اور جو صحیح معنوں میں اپلائی ہوتے ہیں انسان کامل پر, کہ آگے جا کے یعنی انہی آیتوں میں آگے جا کے جب ملائکہ کی بات آئی ہے تو خدا نے آدم کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم ان کو کائنات کی حقیقتیں بتا دو. اگر آپ ان آیتوں کو دیکھیں 34-35 ہے سورہ بقرہ کی, کہ انبئہم باسمائہم, اے آدم ان ملائکہ کو ان کے اسماء کی خبر دے دو. یہ بہت مزیدار جملہ ہے, انبئہم باسمائہم, یعنی ملائکہ کو خود ان کی حقیقت سے باخبر کر دو. کہ یہ چیز, یعنی ملائکہ خود اپنی حقیقت بتا نہیں سکتے جو آدم ان کو بتا رہے ہیں اور ان کے آگے کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ حقیقتاً یہ کوالیفیکیشن ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر خدا نے آدم کو اس حوالے سے اس طریقے سے بنایا ہے اور خلق کیا ہے تو ڈیفینیٹلی خدا کی توقع بھی آدم سے کیا ہوگی, کہ آدم اپنی ذات کی ماہیت میں بند ہو کے. ماہیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہمارا بدن ہے, جو ہمارا جسم ہے, یہ ایک سرٹن فارم اور شیپ اور کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے. ہماری نظر خود اپنی ذات کے بارے میں اس فارم اور شیپ اور اس کی خصوصیات سے آگے نہ بڑھنے پائیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے زیادہ آگے نہ جا پائیں ہماری معرفت خود اپنے بارے میں. تو اگر ایک انسان کی حالت یہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے آپ, کہ یہ اپنی حقیقت سے بے خبر ہے اور اپنی ماہیت کا قیدی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر خدا ہماری پہچان اس بات سے کروا رہا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو اس میں کل, اور یہ بات یعنی تمام باتیں وہ پرانی میں آپ کو یاد دلا دوں کیونکہ بہت اہم بھی ہیں, کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس اس میں کل ہے کا علم ہے, اسماء کلیہ کا علم ہے, بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان اپنے کو آدم بنا لے تو اسماء کل کا عالم بن سکتا ہے, ان اسماء اور ان حقیقتوں کا عالم بن سکتا ہے, یعنی پوٹینشیل ہے, صلاحیت ہے, قابلیت ہے. تو یہ خود خدا کی طرف سے میسج ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی فارم اور شیپ اور ظاہری شکل میں بند نہ کریں, اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں, یہاں سے اوپر جائیں. ٹھیک ہے, وہی میں نے کہا ٹرانسینڈنس, ذات میں وسعت. دوسری ایک اور بات اس سے ملتی جلتی, یعنی اس سے ریلیٹڈ, کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا انسان کے لیے مسخر ہونے کا ذکر ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور سورہ جاثیہ کی آیت میں جمیعا منہ, یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. مسخر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسے تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ تم اس میں جیسے چاہو تصرف کرو, اس کو استعمال کرو, اس کو تمہارے آگے جھکا دیا گیا ہے, اس کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے. ٹھیک, تسخیر کے حوالے سے جو ایک بہت اہم بات ہے, اور یعنی اس کا جس طریقے سے ہم جب اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے جس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ وہی ہے کہ اپنی ماہیت کو اپنی حقیقت سمجھ لیتے ہیں, اپنی شکل و صورت کو اور یا مادی تقاضوں کو اپنی حقیقت ذات سمجھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے تسخیر کائنات کا جو مطلب ہے وہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کائنات کی موجودات کے ساتھ جو دل چاہے سلوک کرو, جیسے دل چاہے اس کو استعمال کرو, جیسے دل چاہے ان میں تصرف کرو. لیکن یہ بہت اچھا انہوں نے آیت اللہ جوادی عملی کے درس میں باقاعدہ تسخیر کا, اس سے میں مین جسٹ لے کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تسخیر کائنات جو انسان کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان موجودات کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ وہ بھی اپنے کمال تک جائیں اور اپنے کمال کو حاصل کریں ہمارے وسیلے سے. یہ ہے اصل میں تسخیر کائنات. ٹھیک ہے, یعنی خدا نے اپنی مخلوقات کو انسان کے ہاتھ میں اگر دیا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کے پاس علم اسماء ہے. باقی تمام مخلوقات اس کے ذریعے سے اپنے کمال تک پہنچیں. اس لیے تمام کائنات جو آسمانوں میں ہیں, زمین میں ہیں, وہ ہمارے سامنے جھکا دی گئیں اور ہمارے ہاتھوں میں دے دی گئیں. تو اس میں ایک اور ذمہ داری ہمارے سامنے آ گئی, وہ ذمہ داری انسانی ذمہ داری اور کیا آ گئی سامنے, کہ ہم اگر کمال کی طرف حرکت کرتے ہیں تو یہ حرکت انفرادی نہیں ہو سکتی, بلکہ انسان کی اپنے کمال کی جانب حرکت جو ہے وہ سب کو لے کر ہے, یعنی باقی کائنات اور باقی موجودات اور باقی مخلوقات بھی انسان کے توسط سے اپنے کمال تک پہنچتی ہیں. اب یہ بہت ہی ایک ڈیپر لیول کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ کیا ہے کہ یہ تمام باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی تب آپ کی ذات میں حقیقتاً وسعت پیدا ہوگی. جو وسعت ذات ہے وہ ان تمام معارف کے کھلنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے کم از کم تین بنیادی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. معرفت حق کی صحیح ہو, حق کی معرفت رکھتا ہو, بندہ خدا ہو, اور نفس میں طہارت و تزکیہ. ठीक है, ये तीन चीज़ें अगर हासिल नहीं हैं तो इंसान का फिर सफ़र अपने कमाल की तरफ जाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, मुमकिनात में नहीं रहता। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आ रही है कि कुरान की आयतों में जो इशारे हैं और राहें बयान की जा रही हैं उनमें से कोई रास्ता भी खुदगर्जी की तरफ नहीं लेके जाता इंसान को। यानी खुदगर्जी का मतलब क्या है कि खुदगर्जी का मतलब ये कि मैं तमाम को इस्तेमाल करूं फ़कत अपनी इस ज़ात के लिए। हाँ, अगर मैं अपनी ज़ात को फैला लूं, यानी कि जैसे बाकी लोग भी मेरी ज़ात का हिस्सा बन जाएं। अब इसमें कई वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं, मैं एक दो मिसालें भी आपके सामने रखता हूँ। और अगर आप अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों को देखें, आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों को देखें, तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि यानी उनके ख़ुद मंजिलत कमाल पर फाइज होने के बावजूद उनका कंसर्न और उनका दर्द तमाम इंसानों और इंसानियत के हवाले से। ठीक है, तो इससे इन्हें एक बात उसका जवाब ये दिया जा सकता है कि जनाब वो फ़कत ज़िम्मेदार थे, यानी कि वो ज़िम्मेदार थे खुदा की तरफ से इस तबलीगात पर। लेकिन जो इंसान खाली एक काम को जॉब के तौर पर अंजाम दे रहा होता है, और एक इंसान जो किसी काम को अपनी ज़िंदगी के एक मकसद और अपनी ज़िंदगी के एक हिस्सा के तौर पर अंजाम दे रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि अंबिया ने लोगों के हवाले से जो उनका दर्द था और जो दुख था और जो तकलीफ़ें वो उठा रहे होते थे, उसके अंदर इतनी अपनाइयत और इतना खलूस था कि जो आपको ज़िंदगी में किसी भी और के पास नहीं मिलता है, किसी के पास भी नहीं मिलता। यानी कि इवन आप बड़े से बड़े आलिम के पास भी चले जाएं ना, मैं तो शायद नहीं मिसाल देख सकता हूँ ऐसी कोई कि जो नबी और इमाम की ज़िंदगी में, यानी कि जिस, मैं अब अगर शायद लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूँ जज्बे का, हालांकि जज्बे का लफ्ज़ बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, लेकिन जिस जज्बे के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी दी है, जिस जज्बे के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुकूमत को छोड़ दिया, उसका पैरेलल कोई लाके दिखाए, उसके पैरेलल में आप कुछ भी नहीं पेश कर सकते। कि वो जो एक, यानी उसके अंदर जो एक पहलू है ना, वो मोहब्बत का ख्याल का एक, कि लोगों की जिंदगियों, अस्सलाम वालेकुम, लोगों की जिंदगियों को किसी ना किसी तरीके से बेहतरी की राह पे लगा दिया जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के भी वो जुमले जो खुतबा शख्शकिया के अंदर हैं कि मैं, आपने कहा कि मेरे हलक में जैसे कि हड्डी फंस जाए, मेरी ये हालत थी कि किसी की आंखों में कांटे आ जाएं और हलक में हड्डी फंस जाए, मेरी ये हालत थी कि जब यह सब कुछ हो रहा था, सकीफे वाला कारोबार जो चल रहा था। ठीक है, तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जितना भी हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी से नजर आता है कि अगरचे के वो खुद मंजिले कमाल पर फाइज थे, कई वाकयात और अहादीस हमको ऐसी भी मिलती हैं कि जिसमें कि खुदा की तरफ से मलाइका आए और उन्होंने कहा कि आप ये ले लें, ये सब कर लें, आप कहें इन पर अज़ाब आ जाए, आपकी मंजिलत में कोई कमी वाकई नहीं होगी। लेकिन रसूल खुदा ने ख़ास तौर से ये ताइफ के दरमियान, के जब उन्होंने इतने पत्थर मारे थे, आप ताइफ जब गए थे कि आप सर से पैर तक आपकी जूतियां खून से भर गई थी एक दिन में आपके साथ, तो उस वक्त मलक आया था और उसने कहा था आप अगर अभी हुक्म दें तो ये जो बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है ना पहाड़ की चोटी पर, ये नीचे आएगा और इन सबको पीस डालेगा। आपने कहा नहीं। ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुमला, ये तो खुद कुरान में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि कौम लूत के बारे में खुदा से बहस करना, युजा देलोना فی قوم لوط، جدال کا لفظ ہے، جدال کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، کہ ابراہیم جو تھے وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جدال کرنے لگے جب ان ملائکہ نے آ کے ان کو خبر دی قوم لوط کے بارے میں، کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی پر نہیں آیا آج تک پوری ہیومن ہسٹری میں. اور اس کے بعد ان کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے کہ ان ابراہیم لاواہم منیب حلیم، اواہن حلیم، کہ بے شک ابراہیم کیا تھے، بردبار تھے، نرم دل تھے. یہ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کب انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ جب وجود ٹرانسینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب اپنے اسی کے اندر، اسی محدود خودی کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس میں جو بات میں آپ کو خاص طور سے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ فلنتھراپی نہیں ہے، یہ معاشرے اور سوسائٹی میں جا کے لوگوں کی خدمت نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس نقطے کو بہت غور سے سمجھیے گا، یہ میں لوگوں کی خدمت گزاری اور سوشل ورک اور فلنتھراپی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں وسعت ذات کی، جس کے بارے میں قرآن کریم نے ایک ورڈ بھی یوز کیا ہے، رشد، شرح صدر. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کی ذات میں وہ وسعت پیدا ہو کہ دوسروں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لے. یہ بالکل ایک الگ بات ہے. یہ ٹرانسینڈنس آف پرسنالٹی جو ہے، یہ سوشل ورک نہیں ہے، بہت ڈفرینٹ ہے اس سے. اور اس میں یعنی کہ، اور یہاں پر ہی پیراڈاکس ہے کہ یہ وہ انفرادیت ہے جو اجتماع کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے انفرادیت ہی، آپ ہی کی ذات ہے جو وسعت پا رہی ہے، آپ ہی کی ذات ہے جو کمال کی منزلوں کو طے کر رہی ہے، لیکن آپ کی ذات کی وسعت دوسرے انسانوں کو بھی اپنے دامن میں سموتی چلی جا رہی ہے. آئی ہوپ کہ شاید آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ جب آپ خالی ایک فرد رہتے ہیں اور سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں یا اجتماع میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ فرد ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹرانسینڈنس والی جو بات ہوتی ہے کہ آپ کا فرد ہونا ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ اور باقی کائنات اور باقی سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر آتا جا رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے معراج کی آپ کو مثال دی تھی، معراج پیغمبر اکرم کی، کہ معراج پیغمبر اکرم میں رسول خدا اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جہاں پوری زندگی آپ کے سائے میں آ گئی ہے. معراج یہ تھوڑی ہے کہ یہاں سے ایک پوائنٹ سے اٹھے اور وہاں ایک پوائنٹ پہ پہنچ گئے. معراج جو ہے وہ وسعت ذات پیغمبر ہے. اور کتنا وسیع ہونا، کتنا بلند ہونا، کتنا بزرگ ہونا، کہ تمام کی تمام، یعنی اس مقام تک پہنچ جانا کہ تمام کی تمام زندگی آپ کی ذات کے ماتحت ہو جائے، ٹھیک. بہرحال میں امید کرتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خدا ہم کو یہ معرفت دے گا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علم اسماء کل، تسخیر سماوات و ارض، یہ خود اس بات کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی محدود ذات میں بند ہو کے نہیں رہ سکتے. ہمیں اس طریقے سے بنایا ہی نہیں گیا ہے، ہمیں اس طریقے سے خلق ہی نہیں کیا گیا ہے، یہ ہماری نیچر ہی نہیں ہے. اچھا، اب جو ٹرانسینڈنس والی بات کو تھوڑا سا ایک دو، اس میں ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں کہ جو کافی اہم ہے، کہ آپ اگر دیکھیں کہ انہیں موجودہ دور میں تقریباً 100 سالوں سے ویسٹرن سوسائٹیز میں جو نیا ٹرینڈ ایمرج ہو رہا ہے وہ ریلیجن ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ اسپریچویلٹی کا نام، اور اسپریچویلٹی کے حوالے سے آپ بات بہت سنیں گے. شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ویسٹرن ورلڈ میں حافظ اور رومی کے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں. آپ کبھی بھی اس کو سرچ کر کے دیکھیے گا، رومی اور حافظ کی شاعری کے عاشق کتنے لوگ ہیں اس ویسٹ میں، اور کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ویسٹرن لینگویج میں. اور یعنی وہ جو ہمارے مسٹیکل پوئٹس ہیں نا، और बल्कि एक ऐसी बात बड़ी अनोखी सी बात है, हम सब लोगों ने पढ़ा था, मैं बच्चों को भी मैं बता रहा था तो उनको भी यकीन नहीं आया था कि जिसने कार्नो इंजन बनाया है ना, पढ़ते हैं ना थर्मोडायनामिक्स में, कार्नोट इंजन का एक्चुअली फ्रेंच है कार्नो, उसका पूरा नाम क्या है, सादी कार्नो। ये सादी कहां से आया, ये शेख सादी से आया। उसका जो बाप था वो शेख सादी की पोएट्री से बहुत ज्यादा मुतासर था, तो उसने अपने बेटे का नाम रखा सादी कार्नो। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और 20th सेंचुरी में जो बहुत सारे साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट, जब उनको अपनी रिसर्च में जाहिर है कि एक मावराए मादा हकीकतें दिखना शुरू हुई, तो वो खुद ब खुद स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुतवज्जे हुए, लेकिन वो गए हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की तरफ। तो अभी भी चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, या हमारी जो मिस्टिकल पोएट्री है हाफिज और सादी और रूमी की, ये बड़ा पॉपुलर ट्रेंड है रूहानियत स्पिरिचुअलिटी। तो जो फॉर्मल रिलीजन है वो दम तोड़ता जा रहा है, और अगर उसकी जगह पर दूसरी चीजें हैं तो ये, और उसके अंदर भी जो मेन एसेंस है वो क्या है, ट्रांसेंडेंस है, बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स, बिकमिंग वन विद द यूनिवर्सल लाइफ, बिकमिंग वन विद द रियलिटी। ठीक है, उस पूरी रूहानियत का जो मेन क्रक्स होता है वो यही है, चाहे आप उसमें किसी को भी हिंदू बुद्ध या इस स्पिरिचुअलिटी को ले लें। लेकिन यहां पर मैं एक बात को करेक्शन, क्योंकि ये भी अक्सर चीजें सामने आ रही होती हैं इस किस्म की, तो यहां पर दो बातों को जहन में रखिएगा जो बड़ी अहम है, कि बिकमिंग वन विद द रियलिटी बगैर हकीकत की बंदगी के पॉसिबल नहीं है। यानी दीन इस्लाम में, इस्लामी इरफान में या इस्लामी रूहानियत में और बाकी इन तमाम चीजों में कहां पर जाके, दो जगहों पे जाके बहुत बड़े फर्क आ जाते हैं। ठीक है, ये सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जनाब म्यूजिक सुनो और रूमी की गजलें और ये वो सब सूदिंग म्यूजिक और ये वो, तो बहुत मजे आ रहे होते हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि तुम अगर ट्रांसेंड करना चाहते हो, हकीकत के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हो, अपनी जात को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए दो चीजों की लाजमी शर्त है। पहली बात यह है कि तुम्हें हकीकत का बंदा बनना पड़ेगा, और बंदा बनने में क्या खास बात है, बंदा बनने में क्या खास बात है, कि जो वो कहे वो करना पड़ेगा, ना कि अपनी मर्जी से। ठीक है, ये नहीं कि ये सारी रूहानियत जो है ये क्या होती है, अपनी मर्जी बहुत कुछ चल रही होती है इसमें। तो अगर उसने मिसाल के तौर पर कहा है कि जनाब आप साल के एक महीने पर भूखे प्यासे रहें, दिन में तो आप रहिए, उसने अगर आपको कहा है कि आप जब तक जिंदा हैं आपको इस तरीके से नमाज और इबादत करना है, आपको करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। ठीक है, पहली बात कि हकीकत तक पहुंच, जात की एक्सपेंशन बंदा बने बगैर पॉसिबल नहीं है, और बंदा बनने का मतलब है कि उससे आपको जाके पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, कि मैं क्या बनूं। और नंबर टू यह है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बल्कि हत्ता ये कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, उसमें हम हकीकत के सामने अकाउंटेबल हैं। ठीक है, इस इरफान इस्लामी, रूहानियत इस्लामी और बाकी जो ये ट्रांसेंडेंस के तमाम स्पिरिचुअलिटी के जितनी चीजें, उसमें ये दो बहुत बड़े बुनियादी फर्क हैं। और शायद इस वजह से भी बहुत से लोग इस्लामी रूहानियत के करीब नहीं आते हैं, क्योंकि ये सख्त लगना शुरू हो जाती है। फिर बंदगी के तकाजों को पूरा करना, बंदगी के तकाजों को पर आना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए ज्यादा ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور اکاؤنٹیبل ہونا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جواب دے اور حساب داری کے مرحلے میں اپنے آپ کو دیکھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹرانسینڈنس ریلیٹڈ جو بھی باتیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اچھا، اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں کہ میرے خیال ہے کہ ان مثالوں سے ہے ٹائم ہمارے پاس، دس منٹ ہیں گے، ٹھیک ہے، ان دو مثالوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک مثال یہ ہے کہ آپ، اور اس کا ہم ذکر تھوڑا کر بھی چکے ہیں، کہ اگر ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو پانی کو آپ کتنی شکلوں میں دیکھتے ہیں، کہیں پانی کو آپ گلاس میں دیکھتے ہیں، کہیں کسی برتن میں، کسی پتیلی میں، کسی بوتل میں، انہیں دسیوں قسم کے مختلف ویسلز ہیں کہ جہاں پر آپ پانی کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ پانی، یہ پانی، یہ پانی۔ لیکن اگر ہم سمجھیں کہ پانی جو ہے وہ خود اپنے بارے میں ایک شعور رکھتا ہے اور رکھ سکتا ہے، تو اسے اگر یہ اس بات کا علم ہو جائے کہ میری ذات اس محدود ظرف سے نکل کر سمندر تک جا سکتی ہے، اور میری ذات ایکسپینڈ ہو کے آپ کہہ لیں یا وسعت پا کر کہہ لیں کہ ایک ایسے ڈومین میں جذب ہو سکتی ہے کہ جہاں پر پانی کے حوالے سے وہ باؤنڈریز نہیں ہیں جو باؤنڈریز ابھی مجھ پر اپلائی ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے، یعنی کہ جب وہ پانی جو گلاس میں ہے یا بوتل میں ہے، اگر اپنے آپ کو دقت کر کے اور محنت کر کے اس سمندر تک پہنچا دے اور اپنے آپ کو اس میں گرا دے، تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس بوتل والے پانی کو سمندر میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں، لیکن اب اس میں سب سے بڑی بات کیا ہو گئی ہے؟ باؤنڈریز کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لمیٹیشنز، کانسٹرینٹس، باؤنڈریز۔ اور ایک اور جو بات ہمارے سامنے نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اگر ایک محدود پانی دکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی پانی ہے، اس پہ بھی پانی کی تمام خصوصیات لاگو ہوتی ہیں، لیکن جب یہ واٹر ماس ہو جاتا ہے، جب یہ دریا ہے اور سمندر ہے، تو اس میں اور کیا خاص بات پیدا ہو جاتی ہے؟ اس کے اندر ایک باقاعدہ زندگی کا نظام پیدا ہوتا ہے، یہ خود ایک ہائر لیول کا آرگینزم بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ سمندر اور دریا جو ہے وہ فقط بوتل کے پانی کی طرح کا ایک پانی نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ہائر لیول کا آرگینزم بن چکا ہے کہ جس کی اپنی ایک لائف ہے، اور وہ لائف اس لائف سے بہت زیادہ بلند اور وسیع ہے۔ کہ اگر آپ اس بات کا تصور کریں کہ سمندر میں کس کس قسم کی زندگی پائی جاتی ہے، انہیں جو حقیقت ہے وہ یہ کہ سمندر میں پائی جانے والی زندگی خشکی پر پائی جانے والی زندگی سے بہت زیادہ ورائٹی رکھتی ہے، بہت زیادہ اس کا وائڈر اسکوپ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں ٹرانسینڈنس کا، یہ میں نے مثال آپ کو کیوں دی کہ ٹرانسینڈنس کے نتیجے میں جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ ایک بالکل نئی زندگی کا شعور ہے، جو اپنی ذات کی محدود خودی میں رہتے ہوئے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس کا۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال جو اس سے زیادہ پاورفل ہے وہ مثال ہے کہ ہیومن باڈی کے اندر ایک سیل، آپ کو پتا ہے کہ ایک سیل جو ہے انسان کا جسم، آئی تھنک مور دین اے بلین سیلز ہوں گے، بلکہ یقیناً ہوں گے، کیونکہ بلین نیورونز وغیرہ تو خالی برین میں ہی ہوتے ہیں، کہ ایک انسان کی باڈی میں کئی بلین سیلز ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو تھوڑا سا علم ہے مولیکیولر بایولوجی وغیرہ کے حوالے سے، تو آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہوگی، بلکہ ہم ہائی اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، کہ سیل جو ہے بذات خود خالی ایک سیل, وہ ایک کمپلیٹ آرگینزم ہوتا ہے, اور کئی مخلوقات ایسی ہیں کہ جو یونی سیلولر ہوتی ہیں خالی, یعنی ان کا پورا بدن خالی ایک ہی سیل پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیل کی جو مشینری ہے, سیل کے جو فنکشن ہے, صرف ایک سیل کی بات کر رہا ہوں میں ابھی, انتہائی حیرت انگیز ہے, انتہائی حیرت انگیز ہے. اور ایک سیل کے اندر نامعلوم کیا کیا کچھ پایا جاتا ہے, اب جا کے اس کو دیکھیے گا, نامن کلیچر آف اے سیل, فنکشن آف اے سیل. لیکن یہ سیلز آپس میں ملتے ہیں اور ڈفرینٹ آرگنز کو جنریٹ کرتے ہیں, پھر وہ ڈفرینٹ آرگنز آپس میں ملتے ہیں اور پوری ہیومن باڈی کو کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ پوری ہیومن باڈی کریٹ ہوتی ہے تو پھر اس میں ایک اور کیا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, روح. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, آدم کے بارے میں, آدم کی خلقت کے بارے میں, کہ ہم نے آدم کو مٹی اور پانی کے خلاصے سے اور نطفے سے اور ان تمام چیزوں سے پیدا کیا, اور آپ کو بایولوجیکلی بھی پتا ہوگا کہ 4 مہینے تک شکم مادر میں انسان کا بدن بنتا رہتا ہے, وہی سنگل سیل سے شروع ہوتا ہے, اور جب وہ بدن پورا ہو جاتا ہے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, کمپلیٹ بیلنس کی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے, نفخت فیہ من روحی, تو اس بدن کو ایک نیا تحفہ مل جاتا ہے. وہ تحفہ کیا ہے؟ نفخہ روح. تو اس سے, یعنی کہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہم کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, اگر میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کر لوں, کہ میری زندگی جو ابھی یہاں پر ہے, یہ کس کے مترادف ہے؟ لائک اے سیل, میں ایک سیل کی مانند ہوں. ٹھیک ہے, سیل بھی بہت کمپلیکس آرگینزم ہوتا ہے, لیکن کہاں ایک سیل کی زندگی اور وہ تمام کے تمام سیلز مل کر جو مختلف لیولز کے بعد ایک انسانی زندگی, اور انسانی زندگی کے اندر جو اس کی روحانیت اور اس سے ریلیٹڈ معاملات, اس بات کو تھوڑا سا سمجھ پا رہے ہیں کہ ٹرانسینڈنس کی کتنے لیولز ہیں. یعنی میں یہاں پر یہ مثال آپ کو اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ, ہم بات کرتے ہیں نا وسعت ذات کی, اور اپنی شخصیت کو وسعت دینے اور ترقی کرنے کی, یعنی بینگ ایبزوربڈ انٹو اے لارجر ہول, تو اگر یہ سیل مثال کے طور پر آنکھ کا حصہ بنا, تو آنکھ کے ذریعے سے اس کے اندر کیا طاقت پیدا ہوئی, کس چیز, کس نئی چیز کو اس نے حاصل کیا؟ دیکھنے کی صلاحیت کو. اگر وہ زبان کا حصہ بنا, اس نے چکھنے کی صلاحیت کو حاصل کیا, اور پھر اس کے بعد جو وہ پوری ہیومن باڈی ہے, پوری ذات انسانی ہے, اس کی روحانیت, اس کے افکار, اس کی سوچ, تو یعنی یہ ایک سیل جو اپنی ذات میں خالی تھا تو انتہائی محدود اور ناقص تھا, لیکن جب اس طریقے سے وہ ایک بگر ہول کا حصہ بنتے 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 ٹرانسینڈنس کے لیول کو پورا کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا, ایک انسان کے وجود کا حصہ بن گیا, تو اس کا جو کانشیسنیس کا لیول ہے, اس کی آگہی کا لیول ہے, وہ اپنے اس کمال تک پہنچ گیا جو پہلے ناقابل تصور تھا. بس ایک بات, کہ اس کو آپ اگر ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہم اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں, کہ اگر ہم ایک سیل ہیں, ہاں, لیکن جوڑنا کس طریقے سے؟ ناٹ فلنتھروپکلی, بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی ذات ایکسپینڈ کرے اور دوسرے کے ساتھ جڑے. یعنی کہ جس طریقے سے کہ پانی کی مثال ہے نا, کہ پانی جب پھیلتا ہے تو پھیل کے وہ آپس میں مل کر ایک پورا لارجر ہول بناتا ہے. یعنی کہ جس طریقے سے کہ میرے جسم میں اس وقت سیلز ہیں نا, بلینز آف سیلز, لیکن ان کی اپنی الگ سے کوئی انفرادیت ہے؟ نہیں میری اپنی شخصیت ہے جو جس کے تھرو سے تمام سیل اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے وہ ہول کیا ہے؟ وہ ٹرانسینڈنس کے لیے وہ ہمارا ہول کیا ہے, وہ والی پرسنالٹی کیا ہے, کون سی ہے؟ وہ ہے انسان کامل. ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں ٹورڈز ہوم. اگر ہم اپنی ذات کو ارتقا دیں, اگر ہم اپنی ذات کو پھیلاؤ دیں, اگر ہم اپنی ذات کو وسعت دیں, تو کس طرف وسعت دیں اپنے آپ کو؟ معصوم کی طرف. جی
جی سوال آیا تھا پاکستان سے, نہیں بھائی کہہ رہے تھے کہ فلنتھروپی اور سوشل ورک جو ہے وہ کیا سیلف ٹرانسینڈنس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے؟
دیکھیں سیلف ٹرانسینڈنس ہی کی ہم بات کر رہے ہیں, یعنی ٹرانسینڈنس تو سیلف کی ہی ہے, آپ کی انفرادیت کی ہی ہے. لیکن اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب تک آپ خالی اپنے آپ کو سوشل ورک یا خالی انسانی فلاح تک محدود رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ذات ایکسپینڈ کر رہی ہو, کہ اس میں ذات کی محدودیت باقی رہتی ہے زیادہ طور سے. ہاں یعنی اور اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اس مقام پر نہ آئیں کہ ہم مخلوق کی خدمت خالق کے لیے نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, وسعت ذات کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب میرے اندر سے یہ بات ختم ہو جائے کہ میں کسی کی بھی خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میری تعریف کرے, یا اس کی برائی سے مجھے فرق پڑے, یا میں اس کی شکل دیکھوں, وہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ میری ذات میں اتنی وسعت پیدا ہو چکی ہے کہ اب یعنی میں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے, اس پوری حقیقت کا احاطہ کر لیا ہے, اب انڈیویجول ایکٹس اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو اب ہم انشاءاللہ 20-25 منٹس کے بعد پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم بات کر رہے تھے وہی ٹرانسینڈنس اور وسعت ذات کے حوالے سے, اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں کہ ایک سیل کی زندگی, پھر سیل کی زندگی ایک آرگن کی حیثیت سے, پھر سیل کی زندگی ایک انسان کی حیثیت سے. تو ان تمام جگہوں پر جو حقیقتاً جو ٹرانسینڈنس ہے, جو وسعت ہے, وہ ترقی ہے کہ ہر مرحلے پر زندگی کا ایک نیا شعور حاصل ہو رہا ہے. یعنی اس کی مثال ہم اپنے طور پہ کیا دے سکتے ہیں کہ ابھی اگر ہم وہ انسان ہیں کہ جو عالم ملک میں, اور اس کے بعد اگر ہم وہ انسان بن گئے, ملکوتی انسان بن گئے, وہ ایک نئی زندگی ہے پوری. اس کے بعد اگر ہم اس سے اوپر کے عوالم میں چلے گئے, اس سے اوپر کے عوالم میں چلے گئے, جو کہ ایک پورا نظام ہے تا عرش, تو ہر جگہ پر یہ بالکل ایسا ہی ہے. نہ یہ وہ ٹرانسینڈنس ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ملک سے ملکوت میں جانا جو ہے کہ آپ ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر میں چلے گئے. نہیں, آپ کی ذات میں جو وسعت پیدا ہوگی وہ ابھی ناقابل تصور ہے ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ ابھی ہم خالی ملک میں بند ہیں, بدن میں بند ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ٹرانسینڈنس. اچھا اب تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے ایک دو سوال اگر کروں تاکہ آپ لوگ بھی ذرا شامل ہو جائیں اس گفتگو میں, کہ شرح صدر کا ورڈ آپ نے سنا ہے نا, قرآن کریم نے بہت دفعہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, میں تین انسٹنسز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا نے ان کو کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سی چیز مانگی تھی؟ رب اشرح لی صدری. یعنی فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے جو چیز مانگی تھی وہ شرح صدر تھی. اس کے بعد خدا نے یعنی اپنے رسول اکرم کو, رسول اللہ کو جو چیزیں دیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ الم نشرح لک صدرک, سورہ انشراح. الم نشرح لک صدرک, اور اس کے بعد دوسری باتیں, ووضعنا عنک وزرک. ٹھیک, تیسری اگزامپل سورہ انعام آیت نمبر 125, کہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، جس بندے کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے، تو سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو شرح عطا کرتا ہے اسلام کے لیے. تو آپ شرح صدر کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ ایگزیکٹلی شرح صدر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا اسکوپ بتا دوں کہ یہ ہے کیا اس کا اسکوپ، یعنی ہے کیا شرح. شرح کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھیلاؤ، ایکسپینشن. اور صدر یعنی سینہ. تو یہ کیا ہے شرح صدر؟ سینے کا پھیلاؤ. فزیکل سینس میں تو اگر اس کو لے لیں تو یہ تو انسان کی موت ہے.
حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت، حقیقت کو سمجھنے یا دیکھنے کی صلاحیت،
یا یہ وسعت ذات کی بالکل ڈائریکٹ انٹرپریٹیشن ہے. یعنی انسان کی ذات کی وسعت کو بالکل قرآن نے آسان لفظوں میں اس طریقے سے بیان کر دیا، وسعت ذات انسانی. اچھا تھوڑا سا اس کو اور سمجھ لیں گے. شرح صدر جو ہے، یعنی ایک فضا اگر تنگ ہو اور ایک فضا جو وسیع ہو، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور جی سب سے بڑا جو ایک وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس میں گنجائش زیادہ ہے، زیادہ چیزوں کو سمونے کی صلاحیت ہے، لیکن جو فضائے وسیع ہوتی ہے نا، اس کے اندر زیادہ پولیوشن کو برداشت کرنے کی بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے. ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ یعنی ایک کمرے کی فضا تھوڑے سے دھوئیں سے آلودہ ہو جاتی ہے، اگر آپ اسی کی جگہ اس سے 10 گنا بڑا ہال لے لیں اور اس میں اتنا ہی دھواں ڈال دیں تو آپ کو نہیں فیل ہوگا. اور بالکل اسی طریقے سے یہ جو فضائے بسیط ہے، جو ایٹماسفیئر ہے، یہ کتنا زیادہ، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا پولیوشن اپنے اندر لیتی ہے بغیر اس کی کوالٹی ڈراپ ہوئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سمندر میں کتنا گند گرتا ہے بغیر سمندر کے رنگ بو یا ذائقے کو تبدیل کیے ہوئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ شرح صدر ہے. یعنی اس پہ پوری تقریر ہو سکتی ہے، بلکہ 2-3 تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے کہا اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے. ٹرانسینڈنس اس کو کہتے ہیں، جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا نا کہ یہ وہ خدمت خلق و سوشل ورک نہیں ہے. ٹرانسینڈنس شرح صدر ہے. انسان کی ذات میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے انسان کا، اور اس کی بنا پر اگر آپ اجتماع میں آتے ہیں تو شرح صدر والا انسان جو ہے نا، وہ دوسرے انسانوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. یعنی کیا بات ہوتی ہے کہ جیسے دیکھیں آپ سوشل ورک کر رہے ہیں، سوشل ورک میں کیا ہوتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتے، ہم ناراض ہو کے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن نبی اور امام کو آپ دیکھیں، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا ہے، لوگوں نے ان کو چھوڑا ہے، انہوں نے کبھی کسی کو ترک نہیں کیا. ان کے سامنے جتنے بھی نالائق بیکار قسم کے لوگ، ایک بوجھ. یعنی زیادہ تر آپ دیکھیں کہ نبیوں کے ساتھ یا اماموں کے ساتھ بات بیٹھنے والے لوگ بوجھ کی مانند تھے، ان پر انگلیوں پر گننے والے لوگ ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کے شاید انہیں خوشی محسوس ہوتی ہوگی. کبھی کسی کو نہیں چھوڑا ہے، جس نے بھی چھوڑا ہے نا، اس نے ان کو چھوڑا ہے. تو یہ ہے وہ ستیزہ جس کو میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ وہ خدمت خلق نہیں ہے، یہ انسان ملکوتی اور نورانی ہے. کیونکہ جب آپ عالم ملکوت، اگر آپ انشاءاللہ ملکوتی انسان ہو جائیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ جتنا بھی عالم ملک ہے وہ آپ کے ماتحت ہو جائے گا. اس کے اندر جتنا کچھ ہے وہ سب آپ کے انڈر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ نہ کہ آپ اس کی خدمت کر رہے ہوں گے. بہرحال اب میں اس کو زیادہ نہیں، ایک اور سوال کے طور پر ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کے کہ اب ہم اس طرف آ جائیں جو مسئلہ ہم کو حل کرنا تھا، وحدت و کثرت والا. ایک میں دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک واقعہ ہے اور ایک امام علی علیہ السلام کے کچھ اشعار ہیں ایک واقعے کے ذیل میں، کہ رسول خدا کے پاس، آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جیسے ارد گرد مدینہ کے اطراف سے جو بدو ہوتے تھے، بالکل صحرائی دیہاتی لوگ، وہ آتے تھے اور آ کے کچھ بات چیت کرتے تھے، سوال جواب کرتے تھے آپ سے۔ تو ایسے ہی ایک دن ایک عربی نے آ کر حضور سے سوال کیا کہ یا محمد، آپ قیامت کی بات کرتے ہیں، بتائیں قیامت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ یعنی حساب کون لے گا سے مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی پریفرنس ہوگی، وہ اپنا سوچ رہا ہوگا، اور ہم میں سے ہر ایک کیا سوچتا ہے کہ بھئی حساب بولے کہ جس میں ہماری جان آسانی سے چھوٹ جائے، جس کو حساب دینے میں ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر یہ سوال میں پوچھوں تو ہم خود کیا جواب دیں گے، ہمارا حساب کون لے گا، ہماری پریفرنس کیا ہے، ہماری پریفرنس کیا ہے؟
خدا لے گا تو پھر ہم زیادہ پھنس نہیں جاتے،
رپورٹ کریں گے نعمت اللہ لائے، خدا ہی لے لے تو ملتا
ہے۔ ہمارے آزاد سے قرآن کہا تھا نا کہ تمہارا آزاد جواب دے، فرق سے طرح سے ہوتا ہے۔
تو بتائیں پریفرنس کیا ہے، حضرت عباس، امام علی، بی بی سیدہ، امام حسین، اللہ، رسول اللہ، کون؟
جی
ہاں، تو حساب تو دینا ہے، تو کون اس حساب سے بھاگ تو نہیں سکتے۔ تو رسول خدا نے فرمایا حساب ہونا مع اللہ جل جلالہ، ہمارا حساب خدا کے ساتھ ہے۔ جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے حقیقتا، انہیں زندگی کی جو بھی ڈیل ہے نا وہ فقط خدا کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حساب جو ہے ہمارا حساب خدا، وہ عربی بے انتہا خوش ہوا، بے انتہا خوش ہوا یہ سن کے کہ ہمارا حساب جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ ہے۔ رسول خدا نے اس سے وجہ پوچھی تو کہتا ہے کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ۔ آپ اس جملے پہ غور کریں، دو صفات اس نے بیان کی خدا کی، اللہ کریم ہے اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کریم کا مطلب ہے کہ جو بلند و بالا ہے اور مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو کریم ہے جتنا چاہے گا معاف کر دے گا، کریم کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ منطق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر شخص کے معاف کرنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، جیسے کوئی اگر آپ سے کہے کہ مجھے یہ فیور دے دیں تو آپ انلمیٹڈ فیور تو کسی کو بھی نہیں دے سکتے نا۔ انلمیٹڈ فیور صرف وہ دے سکتا ہے جس کی قدرت انلمیٹڈ ہو۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ کیوں اتنا خوش ہو، تو کہتا ہے کہ خدا کریم اور قادر علی کل شے، اور جو کریم والکریم اذا قدر عفا، جتنی اس کی قدرت ہے وہ اتنی معافی دے سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں خوش ہوں اس بات پر کہ میرا معاملہ اس کریم کے ہاتھوں میں میرا حساب ہوگا کہ جس کے پاس معاف کر دینے کی قدرت انلمیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہمیں اب اس میں جو، یہ تو ایک میں نے واقعہ آپ کو سنایا، لیکن ہم لوگ پہلے ہی مرتبہ میں اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ پاتے ہیں؟ اصل سوال یہ کہ وہ جیسے ایک عربی تھا، بدو تھا، بظاہر دیہاتی شخص تھا، لیکن ہم لوگ جو اتنی اتنی زندگی گزارے ہوئے مومنین ہیں، ہم پہلی مرتبہ میں اسٹریٹ فارورڈ اس نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی جو بنیاد ہے نا وہ وحدت پر قائم نہیں کی ہے۔ ہم جو قرآن کریم کے اندر کئی آیتیں ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا, کہ دنیا کی زندگی میں جو مختلف چیزیں ہیں اس کا اثر تمہارے اوپر ہے, تم اس وحدت حق کے سائے میں نہیں ہو. ارے میں سمجھ میں, اگر وحدت ہو, یعنی اب یہاں سے میں وحدت بمقابلہ کثرت والی جو بات ہے نا اس کو بھی میں کنیکٹ کر رہا ہوں, کہ وحدت اور کثرت کا جو مقابلہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کس میں پھنسی رہتی ہے, مختلف قسم کی پلورلزمز میں, ملٹیپل پاور سینٹرز میں. اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ چیز بالکل کلیئر ہو کہ سوائے ذات واحد کے اور کوئی حقیقی فاعل مختار نہیں ہے, تو میرے لیے سوال کا جواب مشکل ہے کیا کہ میں نہ اس کے سوا کسی سے معاملہ رکھتا ہوں اور نہ اس کے سوا کسی سے امید اور ریوارڈ رکھتا ہوں. یہاں پر وہ نہیں ہے کہ ہم کسی جلوہ اللہ کے جلووں کا یا اللہ کی حجتوں کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن اصل حقیقت یہی ہے. ٹھیک, ایک اور چیز آپ کو سناؤں, اور یہ بڑا عجیب, میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ان چار جملوں پہ نا, تو کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, تو یہ اچھے علماء نے اس کو نقل کیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے جب جناب سلمان فارسی کا انتقال ہوا, آپ نے مطلب ان کی قبر بنائی ہے, ان کو دفنایا, اور اس کے بعد جب دفنا چکے تو ان کی قبر پر مٹی پر آپ نے اپنی انگلی سے چار مصرے لکھے, اپنی انگلی سے, روایت بتا رہی ہے. وہ مصرے کیا ہیں؟ وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم. وفدت, میں چلا ہوں کریم کی بارگاہ میں بغیر کسی سامان سفر کے, خالی ہاتھ میں چلا ہوں, پہنچا ہوں کریم کی بارگاہ میں بغیر زاد راہ کے. من الحسنات والقلب السلیم, اور وہ کون سا زاد راہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ نہ حسنات ہیں اور نہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم, یہ آپ کو پتا ہے نا قرآن کی آیت ہے سورہ الصافات کی, کہ تمہیں قیامت کے دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے, الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر کیا چیز تمہیں فائدہ دے گی؟ جو خدا کے پاس قلب سلیم لے کر آتا ہے. تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے کریم کی بارگاہ میں گیا ہوں اور پہنچا ہوں کہ زاد راہ نہیں ہے, نہ حسنات میں سے کچھ ہے نہ قلب سلیم ہے میرے پاس. فحمل الزاد اقبح الشیء اذا کان الوفود علی الکریم, اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ جو بھی میرے ساتھ ہے نا, جو بھی میرا سامان میں نے جمع کیا تھا, اکٹھا کیا تھا, وہ اقبح الشیء, اقبح قبیح یعنی بدصورت, اگلی, اقبح بے انتہا اگلی یعنی بے انتہا خراب گھٹیا کوالٹی ہے, کہ اگر حسنات اور قلب سلیم میں سے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن اگر کچھ لے کے گیا بھی ہوں جب میں نے اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی گٹری کھولی ہے, تو جو بھی میرا زاد راہ تھا وہ اقبح الشیء ہے. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا انالائز کریں, کہ جیسے جو علماء اس میں, کہ یہ کیا امیر المومنین علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں, کہ یہ کس قسم کا معاملہ ہے, کہ یہ قبیح اور اقبح کیوں ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا آپ غور کر سکتے ہیں اس پہ. اس لیے کہ میں نے تو اپنے تئیں حسنات جمع کی ہیں, میں نے تو اپنے قلب کو سالم بنانے کی کوشش کی ہے, پھر کیا ہو رہا ہے؟
موجود جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو معاملہ جو ہے ڈسٹرب اور ڈی ٹریک ہو چکا.
دیکھیں ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ بکثرت ہیں یا نہیں ہیں؟ ملٹیپل ہیں، یعنی حقوق العباد، حقوق اللہ، اس کے بعد حقوق اللہ میں آپ کہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، فلاں 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 ولایت، یہ وہ. حقوق العباد کے اندر بہت سارے انسٹنسز آ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم حسنات کے نام پر جو کچھ بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا حاصل کر رہے ہوتے ہیں، زادرہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ملٹیپل سورسز ہوتی ہیں، ملٹیپل چینلز ہوتے ہیں. ہر جگہ پر جب میں حسنات کے نام پر یا حسنا یا نیکی کے نام پر جب کچھ بھی حاصل کر رہا ہوتا ہوں یا اپنے تئیں اپنے نام عمل میں ڈال رہا ہوتا ہوں، تو اس عمل کو حسن کون سی چیز عطا کرتی ہے؟ نیت اور اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نیت اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحدت حق اس سے کنیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. توحیدی ہے نا اخلاص، اور کیا ہے؟ یعنی جس کو آپ اخلاص اور نیت کی بات کر رہے ہیں وہ وحدت حق سے رابطے کے علاوہ اور کیا ہے؟ لیکن میں نے حسنات کو کس لیے جمع، کس طریقے سے جمع کیا ہے؟ میں نے حسنات کی صورتیں جمع کی ہیں، حسنات کی کثرت پہ توجہ کی ہے، لیکن وہ وحدت جو ہر حسنا کو حسین کرتی اور حسن عطا کرتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جو بھی فصل بوتے ہو، اگاتے ہو، وہ ایک ہی پانی سے سینچی جاتی ہے، ایک ہی پانی ہوتا ہے جو سب کو پروان چڑھاتا ہے. تو جو چیز ہر نیکی اور ہر عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فلاں فلاں، میری توجہ کس پر ہے؟ حج کرنے میں کپڑے ایسے ہوں اور یہ ایسے ہوں، میں ایسے چلوں، ایسے اٹھوں، ایسے بیٹھوں، سب. لیکن وہ جو وحدت ہے جو نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، جہاد میں بھی ہے، اس وحدت حق کو میں نے اگنور کر دیا. تو میں نے کس بات کو جمع کیا؟ حسنات کی صورتوں کو، ان کی شکلوں کو، لیکن جو وحدت اس کو حسن عطا کرتی ہے اس کو اگنور کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ قبیح ہو گیا، وہ بدصورت ہو گیا، اگلی ہو گیا سارا کچھ. ابھی امیر المومنین علیہ السلام سلمان کی قبر پہ لکھ رہی ہیں. یعنی اس کو جیسے اب میں علماء کی دیوی مثال آپ کے سامنے بیان کروں کہ انہوں نے اس کو جو ایکسپلین کیا کہ میں نماز شب کے لیے اپنی زندگی کے 40 سال اٹھتا رہا، میں گرمیوں کے روزے رکھتا رہا، ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا رہا کہ نماز شب کے لیے میں اٹھ رہا ہوں، میں یہ بات سوچتا رہا کہ گرمیوں کے روزے جو ہے نا وہ میں رکھ رہا ہوں، اگرچہ کہ میری نیت ہے قربتاً اللہ اور تمام باتیں، لیکن میں نے اس بات پر نہیں توجہ کی کہ یہ کسی کی نظر عنایت ہے کہ جس کی بنا پر مجھے یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ طاقتور اور صحت مند لوگ ہیں جن کے پاس روزے رکھنے کی اور نماز شب کی توفیق نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے کہ کیا دنیا میں جتنے صحت مند اور صحیح سالم مسلمان ہیں سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ بہت زیادہ قابل توجہ بات ہے یا نہیں ہے کہ اگر مجھے ان میں یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فقط میں نہیں ہوں، کوئی اور بھی میرے اس عمل کی بنیادوں میں موجود ہے جو کام میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس کو اس کی طرف توجہ نہیں کی، میں نے کبھی اس وحدت اور اس حقیقت اور سچائی کی طرف توجہ نہیں کی. یعنی کیا مطلب ہوا کہ میں اپنے کو قادر سمجھ کر اپنے تزکیہ نفس کی کوشش کرتا رہا. اب یہ بہت ہی ایک باریک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے تزکیہ نفس, اپنی بہتری کی کوشش کس بنا پہ کر رہا ہوں, کہ میں نماز شب پڑھوں, میں روزے رکھوں, میں انفاق کروں. ٹھیک ہے, تو یہ حقیقتاً جو میرا پوری ایفرٹ ہے اپنے طہارت نفس کی, وہ اس کی بنیاد کیا چیز بنی؟ میں. کس کی قدرت پہ بھروسہ ہے؟ کس کی قدرت پہ تکیہ ہے؟ اپنے آپ پہ. یہ بہت بہت باریک ہے, یہ بہت لطیف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں بتائیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں اپنا تزکیہ نفس کر رہا ہوں, میں اپنے تزکیہ نفس کے لیے سب کام کر رہا ہوں, لیکن اس تزکیہ نفس کے لیے جن چیزوں کو, وسیلوں کو اختیار کر رہا ہوں, اس پر قدرت مند کس کو سمجھ رہا ہوں؟ اپنے آپ کو. اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, تو نہیں, یہاں پر جو حقیقتاً, اب میں وہ وحدت و کثرت والی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو حقیقتاً تزکیے, یعنی کہ جو ترقی یافتہ مومن ہے, اس کے لیے اپنا عمل اور اپنا کنٹریبیوشن نہ رستے سے تحلیل ہو جاتا ہے. یعنی اسے فقط اور فقط کیا نظر آئے گا کہ اگر میں نے کسی بندے خدا کی مشکل حل کر دی تو اسے کیا نظر آئے گا؟ صرف اور صرف توفیق خدا نظر آئے گی, اپنا آپ دکھے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور جب اپنا آپ نہیں دکھے گا تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وَلَا تُبْتَلُ الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى, جس کی مشکل سالو کیا ہے پلٹ کے اس کی طرف پوچھے گا بھی نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کبھی کچھ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا. جو قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کے یا اذیتیں دے کے لوگوں کو, کیونکہ حقیقتاً اس کی نظر میں اپنا عمل کچھ ہے ہی نہیں, وہ اپنے کو قدرت مند سمجھ ہی نہیں رہا ہے اس کام کے کرنے پر کہ یہ نماز شب میں نے نہیں پڑھی ہے. جو قرآن کریم کی آیت نہیں, وما رمائتا اذ رمائتا ولکن اللہ رما. ٹھیک ہے, یہ حقیقتاً کیا ہے کہ اس مقام پر آ کر, اس درجے پر آ کر انسان کس قابل ہو جاتا ہے؟ وحدت اور کثرت کو پراپرلی بیلنس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب آپ کی ذات اس وحدت میں اس درجہ جذب ہو جائے, اس درجہ ضم ہو جائے کہ پھر کثرت کی فعالیت حقیقتاً آپ کے لیے کچھ نہ ہو, بلکہ جہاں بھی اس میں فعالیت ہو, جہاں بھی اس میں کام ہو, وہ آپ کو کیا دکھے؟ یا آیت الہی دکھے یا فعل حق دکھے. بتائیں, بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں بولیے.
یہ ایک ٹرکی سچویشن ہے ایکسکیوز کے طور پر, جیسے آپ نہیں ہے نماز شب کر رہے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں بس توفیق ہوگی تو کر لیں گے.
نہیں نہیں, وہ بالکل ایک الگ بات ہے, وہ بالکل الگ.
اختیار کا بھی ایک عنصر جو پیدا کیا انسان کے اندر, اس کو بھی برکار لائے گا, ایگزیکیوٹ کرے گا اور پھر خدا کی توفیق.
دیکھیں یہ جو بات ہے نا, جو بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ اس درجے کی بات نہیں ہے. یعنی جس لیول کے مومن کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ اس لیول کی یہ بات نہیں ہے. وہ ایک آرڈینری لیول کے مومن کی حد تک یہ بات درست ہے. یعنی اب میں تو منزلیں طے کرتے کرتے اب صحیح ہے نا, ایک اس درجے پہ آ گیا نا. یعنی کہ جو مومن کے جیسا, سلمان جیسا کوئی مومن ہو, یا اس معیار اور اس کیٹیگری کی جو بات ہے, یعنی کہ اس جگہ پر بھی. یعنی اب آپ اس بات کو غور کریں نا کہ سلمان کی قبر پر امام علی یہ لکھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سلمان جس کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے کہ ایمان کے دس درجوں پہ فائد ہیں. یعنی جب بھی اگر اپنی ذات کی طرف نظر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے, کیونکہ اپنے آپ اور اپنی قدرت اور اپنے اعمال کی کثرت، یعنی ہم لوگ کیا، اب آپ دیکھیں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنے نام عمل میں وحدت لے کے جا رہے ہیں، کثرت لے کے جا رہے ہیں، سوچ کے بتائیں، کثرت لے کے جا رہے ہیں، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنا فلاں، اتنا فلاں، ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیں میں آپ کو چلیں، ہو سکتا ہے اس کو سنیے گا بعد میں، کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہو تو رہا ہے کہ یہ اب مطلب میں جس جگہ پہ آ کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، وہ بالکل سمپل جگہ، وہ آرڈینری لیول تو نہیں ہے۔ دیکھیں رسول سے بزرگ تو کوئی ذات نہیں ہے نا کسی انسان کی۔ رسول کو پہچانوانے کے لیے کتنی صفات ہیں جو خدا نے استعمال کی ہیں؟ پتہ ہے جو ہائیسٹ لیول ہے، جس انسان سے اوپر اور کوئی انسان نہیں ہے، وہ انسان کامل ہے، اس انسان کو آئیڈینٹیفائی کرانے کے لیے خدا نے کتنی صفات، کتنے القابات، کتنے ریفرنسز یوز کیے ہیں؟ ہم کتنے ریفرنسز سے ان کو یاد کرتے ہیں؟ صرف ایک، عبدہو، ختم ہو گئی بات۔ صرف ایک۔ تو ہم کون ہیں کہ جو پوری زندگی کثرت میں کھوئے رہتے ہیں اور کثرت جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن بہترین زاد راہ جو ہے وحدت ہے، اس کی جانب سے توحید، اور اس توحید کے مقابلے میں ہماری جانب سے بندگی۔ ختم ہو گئی بات۔ اس سے زیادہ کچھ جمع بھی نہیں کرنا ہے ہمیں، اس سے آگے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ یہی گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان محمدن اور رسولہ، تو ہمارے ریفرنس ہے، وہ تو ایک خدائی ذمہ داری جو ہمارے ریفرنس ہے، وہ اس کی گواہی، ورنہ رسول کی جو ذات گرامی ہے اس کے لیے تو خالی ایک ہی ورڈ ہے، عبدہ، بات ختم۔ معراج کے حوالے سے جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں عبد کے علاوہ کوئی اور دوسرا نام ہی نہیں ہے۔ سورہ النجم کی آیتیں دیکھ لیں، سورہ اسراء کی پہلی آیت دیکھ لیں، ٹھیک؟ تو بات واضح ہوتی جا رہی ہے کچھ، کہ وحدت اور کثرت، یعنی آپ کثرت میں ہیں، آپ نمازی بھی ہیں، پانچ وقت کے نمازی ہیں، روزے دار، آپ کثرت میں ہیں، لیکن آپ کی حسنات اور قلب سلیم کہاں پر ہے؟ جب آپ اس کثرت میں اس وحدت پہ قائم ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جو وحدت، ان تمام کثرت میں جو وحدت ہے، جو آپ کے قلب کو قلب سلیم کر دے گی اور آپ کے ہر عمل کو حسین بنا دے گی۔
جی،
جی جی، جب آپ کثرت کی قید سے آزاد ہو کے اور وحدت کی جانب، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر ملک سے ملکوت میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم سبھی جائیں گے، لیکن فرق صرف اس بات کا ہے کہ کون کس حالت میں جائے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنی پلورلزم آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے، کیا وہاں بھی اتنی دکھے گی؟ کم ہو جائے گا، کثرتیں کم ہو جائیں گی، اور جتنا اوپر کے لیول میں ہم جائیں گے، جتنا اوپر جاتے جائیں گے، تو اوپر جانے میں کیا ہوگا کہ یہ کہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں کثرت وحدت میں گم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن بہرحال وہ ایک اور بات۔
یہ جو ایک فری ویل کا کانسیپٹ ہے، تو یہ فری ویل جو इसको होते तो ये इस बात को निगेट नहीं करती कि फ्री विल इज प्रोवाइडेड बाय द तौफीक ऑफ खुदा, वो मिलेगी तो हमें फ्री विल पे हम प्रोग्रेस कर सकेंगे।
देखिए फ्री विल बजात खुद जो है ना काफी हद तक एक धोखे वाली बात है, क्योंकि इंसान का इख्तियार एक जबर के अंदर है। कभी आपने इस बात पे गौर किया है? जबर और इख्तियार बराबर बराबर नहीं है, इख्तियार जबर के अंदर है। सोचा है आपने कभी इस बात को? आप खाना खाने पर इख्तियार रखते हैं या मजबूर हैं? पता है?
मजबूर हैं लेकिन फिर इख्तियार
है। ठीक है, आपका इख्तियार जबर के अंदर है। ठीक है, इख्तियार जबर। इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं जो दुनिया वालों के नजदीक सबसे ज्यादा मजेदार लज्जत शहवतें जो हैं, इंसान उस पर मजबूर है या बाख्तियार है? मजबूर है, इख्तियार उसके अंदर आता है। हम या कोई भी शख्स अल्लाह की नाफरमानी करने पर आजाद है या मजबूर है नाफरमानी करने के हवाले से? हकीकतन आजाद नहीं है। ठीक है, आजाद नहीं है, लेकिन आजादी दी गई है बतौर इम्तिहान। आजाद नहीं है, अगर आजाद होता तो चाहे नाफरमानी करता चाहे फरमाबरदारी करता, दोनों अपने अपने रास्ते पे जाते।
नाफरमानी में तो जबर नहीं
है। वही कह रहा हूं, जबर है, नतीजे में जबर है। नाफरमानी के नतीजे में सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? नाफरमानी करके कोई एस्केप कर सकता है अदले इलाही को? लेकिन नतीजा जबर दे रहा है ना आपको, नतीजा बतौर जबर मौजूद है या नहीं है?
रिजल्ट डिक्टेट कर रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, कोई भाग सकता है, कोई नाफरमानी करके मुल्क खुदा से भाग सकता है, कोई नाफरमानी करके अपने नतीजा बदल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो हकीकतन जो फ्री विल की जो बात है ना, फ्री विल उस जबर के यानी उस पूरे निज़ाम के अंदर है जिसको कोई एस्केप नहीं कर सकता, जिसको कोई नल एंड वॉइड नहीं कर सकता। तो ये जहन में रखना
तो
जरूरी
है। प्रैक्टिस करनी चाहिए वो इस तरह करनी चाहिए कि फ्री विल जो है वो हमें दी गई है
अपनी, हाँ, फ्री विल को इताअत खुदा में लगाएं। जी,
तो उस फ्री विल पे भी वी आर थैंकफुल।
हाँ बिल्कुल, फ्री विल को फ्री विल ना समझना शुरू हो जाए। फ्री विल को बिल्कुल फ्री ना समझना शुरू हो जाए, फिर वहां से मुश्किल वहां पे होती है।
उसको भी तौफीक खुदा के पैराए में देखें।
तो आपको बात समझ में आ रही है वहदत वाली बात, कि वो एक वहदत और तौहीद है, और उस वहदत और तौहीद के नतीजे में एक ही चीज है जो मेरे अंदर पैदा होती है और होनी चाहिए, चाहे मैं नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, हज करूं, ज़कात दूं, क्या अब्दियत और बंदगी, ये वहदत और कसरत। अच्छा, एक दो बातें बस और, तो मैं उसको बात समेट दूं, क्योंकि बहस तो ये खैर बहुत तुलानी है, लेकिन मैं बस ये चाह रहा हूँ कि चीज़ें एक मकाम पर आ जाएं। एक बात और, ये ट्रांसेंडेंस के हवाले से, कि बाज़ औक़ात हम उराफ़ा के बारे में सुनते हैं कि जनाब उनकी जब बरज़ख़ी आँख खुलती है या दिल की आँख खुलती है तो वो बाहर निकले तो उन्हें ज़्यादा सारे इंसान जो है ना कोई जानवर नज़र आना शुरू हो गए। आगा बैजत का भी है, रजब अली ख़यात हैं उनका भी ये मशहूर है, और इस कस्म के उसमें ये क्या बात है? यानी ये इसको अगर आप ज़ाहिरन देखें तो ये तो फिर उस ट्रांसेंडेंस के अगेंस्ट जा रही है बात। ट्रांसेंडेंस का मतलब क्या है कि आपकी ज़ात फैलाव इख्तियार करे और बाकी तमाम के तमाम मखलूकात को भी अपने अंदर समेटती चली जाए, वसअत इख्तियार करे। यहाँ तो फिर जाहिर है कि अगर किसी को हम देखना शुरू हो जाएं कि वो ऐसा है और वैसा है और ये है और वो है, तो हम तो कराहियत इख्तियार करेंगे, भागेंगे दूर।
उसे दिल का हाल पता है, वो बुराई के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है तो ये अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
यानी ये बयान जो है ना, ये मैंने इसलिए कहा कि ये नामुकम्मल है, ठीक है, हकीकी मारिफत या इरफान ये नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि अगर किसी को भी देखा जाए तो जो चीज़ हैवानी शक्ल में नज़र आ रही है वो उसकी माहियत और सिफात हैं, लेकिन जो आरिफ हकीकी होता है उसकी नज़र उसकी हकीकत पर पड़ती है, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि किसी इंसान को देखे ये जानवर है जोड़ो उसको बेकार, नहीं, बल्कि उसकी नज़र कहाँ पे जाती है, उसकी ज़ात की हकीकत तक पहुँचती है, और जब वो उसकी ज़ात की हकीकत को देखता है तो क्या पाता है कि ये तमाम का तमाम जो है ना, तमाम मखलूक़ात का निज़ाम ये उस वहदत हकीकी और हक्का से कनेक्टेड है। यानी ये तमाम की तमाम मखलूक़ात जो अभी मुझे नज़र आ रही हैं इस हालत में, इस कैफियत में, लेकिन इस पर्दे और इस हिजाब के पीछे एक उसकी हकीकत भी है, और वो हकीकत उस निज़ाम वहदत से, जैसे मैं आपको उनका सुनाऊं मीर बाकिर दामाद का, कि उन्होंने बाकायदा डेट एंड टाइम भी उसका लिखा है कि शाबान की फला तारीख 13-14 शाह और फजर का वक्त और ये, और मैं इसमें या गनियों या मुगनियों का विर्द कर रहा था, और उस वक्त मेरी नज़रों के सामने से पर्दे हटे और मैंने ये देखा कि तमाम मखलूक़ात चाहे असफलुस्साफिलीन में हों ये आलाए इल्लीयीन में हों, वो सब की सब उस हकीकत वाहिद के सामने फ़कीर महज हैं, और सब के सब की वजूदी हकीकत ना इसी इस्म का विर्द कर रही है। यानी कोई मखलूक असफलुस्साफिलीन में हो या आलाएल्लीन में हो, यानी जबराइल हो या यहाँ नज़र आने वाली इंतहाई पस मखलूक हो, उनकी ज़ात की हकीकत किस इस्म का विर्द कर रही है, या गनी हो। क्यों या गनी हो को पुकार रहे हैं, इसलिए कि खुद फ़कीर महज है। ये असल इरफान है, ठीक है, वो एक लेवल है, वो शुरू की बात है कि नफूस की हकीकत और उनकी माहियतों की और उनकी जाय उनकी हकीकत, लेकिन ये असल ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जब इंसान की नज़र इन पर्दों को पार करके हर शय की हकीकत तक पहुँचे और उस हकीकत के साथ जुड़ा हुआ पूरे वहदत के निज़ाम को देखने के काबिल हो जाए। और जब आप कहते हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, क्या मतलब है इस जुमले का, बहुत अजीब आयत है, ये बहुत ही अजीब आयत है। बस ये और इसके बाद एक और आयत तो बस मैं अपनी बात खत्म कर दूं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, क्या मतलब है इसका, ठीक है। रहमत का मतलब क्या होता है, रहमत यानी जहां से आपकी जरूरियात और नीड्स पूरी होती हैं, कि उसको समझने के लिए जो एक बहुत बेहतरीन टर्म है ना, रहम मादर। कि रहम मादर क्या होता है कि जहां से बच्चे की जिंदगी की तमाम जरूरियात पूरी होती हैं, रहमत असल में यह है रहमत का माना। तो रहमतन लिल आलमीन एक हस्ती वो कौन है, आलमीन की जरूरियात को पूरा करने वाली है। अब आलमीन की जरूरियात को पूरा करने पे वो कैसे लायक और कादिर हो सकते हैं, बताएं कैसे कादिर हो सकती है एक हस्ती आलमीन की जरूरियात को पूरा करने पे कादिर, जब उसका अहाता वजूदी तमाम आलमीन पर हो। तो ये वो कमाल इंसानी है, ठीक है, ये वो कमाल इंसानी है कि अगर आपने इस कसरत में से ये जो गोरख धंधा है ना, पहला पर्दा हिजाब कसरत का, अगर इसको क्रॉस किया आपने तो आपके सामने क्या आएगा, ماہیات اور ان کی حقیقت آئیں گی. جیسا میں نے کہا وہ دیکھے گا یہ یہ ہے, وہ وہ ہے, وہ وہ ہے, اس کو کراس کیا آپ نے. کہاں پر پہنچے آپ؟ حقیقت, قلب, روح کی منزل پر پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو کیا نظر آئے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا, یہ اوپر سے اپرنٹلی اس میں کثرت ہے, اس میں شکلیں ہیں, اس میں صورتیں ہیں, اس میں فارمز ہیں, لیکن ان اٹس انٹائرٹی, ان اٹس ریالٹی, تمام کی تمام چیزیں آپس میں مربوط ہیں, متعلق ہیں, منسلک ہیں. اور اگر یہ سب ایسا نہ ہو تو رسول خدا کی ذات رحمتا للعالمین نہیں ہو سکتی. پھر اگر وہ تمام کا تمام نظام منسجم اور منظم ہو کر ایک حقیقت کے ماتحت نہ آتا ہو, ٹھیک ہے, تو یعنی رسول خدا کی ذات اس بات کا بہترین ایگزامپل ہے. کس بات کی؟ کہ کثرت میں وحدت کا ظہور, کثرت میں وحدت کا کمال. اور ایک بس آیت کی مثال میں آپ کو اور دے کے پھر اس بات کو ختم کرتے ہیں. سوچئے گا ضرور, میں پھر وہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بالکل اندازہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, اور اس پر پہنچنا ظاہر ہے کہ یہ عملی مراحل زیادہ ہیں بنسبت علمی کے. تو ظاہر ہے اس میں ایک آئے نور قرآن کریم آپ کے ذہن میں ہے, پورا تسلسل آئے نور کا نہیں ہے, یاد کریں اس کو, حفظ کریں, یہ 10 آیتیں حفظ کریں, بہت بہت قیمتی ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح. اچھا, اب یہ جو نور کا بیان ہوتا ہے, پہلے نور کی مثل بیان کی گئی ہے, یعنی نور کی شبیہ, مشکات, مصباح, زجاجہ, اس کے بعد اس میں جلنے والا روغن, روغن جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر بیان ایک بالکل الگ طرف پلٹتا ہے, کچھ گھروں کا ذکر آ جاتا ہے, فی بیوتن, یعنی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس کا ذکر وہاں پر ہو, اس کے اسماء کا ذکر وہاں پر ہو. پھر ان گھروں کے بارے میں بات آتی ہے فیہ رجالن, ان گھر میں, اس گھروں میں کچھ مرد ہیں, اور ان مردوں کی خصوصیت کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و, اور اس طریقے سے کہ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہاں سے چلی. نور خدا, نور خدا اس زمین پر کچھ ایسے گھروں میں ہے, نور خدا اس زمین پر کچھ ایسے گھروں میں ہے کہ جہاں پر اپنے ذکر کی اذن خود اس نے دی ہے, اس نے اپروو کیا ہے, اور ان گھروں میں کچھ مرد ہیں, اور ان کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. لا تلہیہم کا مطلب کیا ہوگا؟ لہو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے, کھینچ لے, پل کر لے, اپنی فیلڈ میں لے جائے. جیسے حیات دنیا لہو ہے, یعنی حیات دنیا میں آپ جب بھی انوالو ہوں گے یہ آپ کو کھینچ کے اپنی فیلڈ میں لے آئے گی, ٹھیک. تجارت اور بیع, بیع یعنی خرید و فروخت, بیع بالمقابل ربا ہے, سود والی نہیں, بالکل پراپر تجارت, خرید و فروخت, منافع. ذکر خدا سے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پاتی, اور اقام صلات سے اور صلات قائم کرنے سے. یہ وحدت اور کثرت کے بیلنس کی بہترین اگزامپل ہے. دیکھیں اس میں کیا خاص بات ہے کہ جو رجال, اب ان سے بافضیلت رجال تو اب کوئی نہیں ہو سکتے نا, کہ جو اپنے گھروں اور اپنے سینوں میں نور خدا رکھتے ہوں, ان سے افضل تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. ان کی کیا خصوصیت ہے کہ تجارت اور خرید و فروخت, یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ تجارت اور خرید و فروخت کرتے ہیں, یہ ذکر خدا اور اقام صلات کی وجہ سے تجارت اور بیع کو چھوڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا اور اقام صلات کے مقابلے میں ان کو اٹریکٹ نہیں کر پاتی ہے. یہ وہ ہے جو نور خدا کے حامل ہیں. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ زندگی میں اور کیوں اس چیز کو نہیں چھوڑنا ہے؟ اگر میں اس کا سوال کروں کیوں نہیں چھوڑنا ہے عالم کثرت میں انوالومنٹ کو؟ یہی آپ کی امتحان گاہ ہے جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا مت جر اولیاء ہی, اسی کی بنا پر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں خدا سے, یہیں پر آپ اپنی ایفرٹس اور اپنی صلاحیتوں کو لگا کے اپنے لیے دائمی سامان فراہم کرتے ہیں, اپنی ترقی کرتے ہیں, تو آپ اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ اور اس کا ضمنی فائدہ کیا ہے؟ یہ اصل فائدہ یہ ہے, اور ضمنی فائدہ کیا ہے کہ مخلوقات خدا کا بھلا ہو جاتا ہے. یعنی جب بارش برستی ہے, جب بارش کا پانی جب بادل بنتا ہے تو اس میں سے جو بارش برستی ہے تو نیچے جو ہے سب کا فائدہ ہو جاتا ہے. کہ جیسے مجھے یہ جملہ کافی اچھا لگا تھا, ایک ہمارے دوست ہیں عالم ہیں, کہ انہوں نے کہا تھا کہ امام خمینی نے اپنے آپ کو بنایا اور اپنے آپ کو بنانے میں پوری قوم بن گئی. یعنی اصل جو وہ بادل تھا نا, وہ بادل یہ نہیں تھا جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے, وہ بادل وہی تھا اپنا تزکیہ, تطہیر, تقرب, توحید. لیکن جب آپ وہ بادل بناتے ہیں تو وہ جو نیچے پھر جو اس کا پانی گرتا ہے برستا ہے تو وہ اس سے نیچے والوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. وہ ضمنی فوائد بھی ہم جیسوں کو حاصل ہو جاتے ہیں. ارے میں سمجھ میں کچھ, حالانکہ ابھی بھی مجھے احساس ہے یہ بہت تشنا ہے ٹاپک, لیکن آئی ہوپ کہ کم از کم میں آپ کو رائٹ انڈیکیٹرز دے پا رہا ہوں اس بات کے کہ جب آپ اب ایک تزکیے کی بنا پر اگر ایک ترقی یافتہ حالت تک پہنچ رہے ہیں تو اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی ہے دیٹ از دا بیلنس. ٹھیک ہے, پہلا بیلنس تھا خوف و رجا, دوسرا بیلنس تھا فقر و غنا, یعنی فقر الی اللہ اور باقی سب سے غنی ہونا, اور تیسرا بیلنس ہے درمیان وحدت و کثرت جس کے ذیل میں ٹرانسینڈنس اور وسعت ذات والی بات آتی ہے. یعنی کہ جو بھی وحدت اور کثرت میں پراپر بیلنس کر پائے گا اس کو کیا نصیب ہوگا؟ رشد اور شرح صدر, اور اس کی ذات پھیلتی چلی جائے گی, ذات کا پھیلاؤ ہوگا اور وہ تمام مخلوقات کو اپنے سائے میں لینے کے قابل ہو جائے گا. ٹھیک, بات سمجھ میں آ گئی. اور یہی جملے جو امام علیہ السلام نے بھی فرمائے کہ ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ, یہ وہی جو آئے نور, کہ ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر چیز کو نہیں دیکھا بلکہ خدا کو دیکھا اس کے قبل میں اور اس کی معیت. یہ ہے وحدت و کثرت, اور یہ تزکیہ نفس کی آخری منزل ہے کہ جب انشاءاللہ انسان ترقی کرتے 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 اس جگہ پر, تو اب یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم یا کوئی یہ دعویٰ کر رہے, لیکن بس ہم ایک امید کرتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ ہمیں وہ توفیق دے, وہ حالات ہمارے بھی کر دے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.